السلام علیکم جی. یہ لیکچر نمبر 36 کا ذیلی عنوان ہے، صفحہ نمبر 309 پہ. اس لیکچر کا عنوان ہے لازمانی زاویے. لازمانی یعنی مکانیت، پھر لامکانیت جس کو زمانیت کہتے ہیں، پھر زمانیت سے بھی اوپر ایک چیز ہے جس کو لازمانی کہا گیا. یہ لازمانی زاویے کو سمجھانے کے لیے یہ بات شروع کی گئی تھی. اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ روشنی یک ذات سے کو موصول ہوتی ہے کل ذات سے، اور یہ کل ذات سے موصول ہونے والی روشنی جو ہے، یہ روشنی یک ذات کے لیے ایک پردہ بن جاتی ہے. اور پردہ جو ہے وہ اس طرح کہہ کہ اس کی دو سطحیں ہیں، اس کی اوپری سطح سے جو اطلاعات ملتی ہیں اور جو اس کے نچلی سطح سے یا گہرائی سے جو اطلاعات ملتی ہیں. یعنی یہاں سے یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ یہ روشنی کہیں اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے. جب یہ اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے تو جو روشنی ہمیں دیکھ رہی ہے وہ اس کی اوپری سطح ہے، اور جو اندر سے آ رہی ہے تو وہ گہرائی جو ہے وہ اس کی نچلی سطح ہے. تو ہمیں اپنے انر سیلف سے آنے والی اس روشنی کو گہرائی میں دیکھنا سیکھنا ہے. کل یہ ہم نے بات پڑھی تھی، تو آج اس کا یہ پڑھتے ہیں کہ ادراک کیا ہے. ادراک زمان و مکان کا مجموعہ ہے. ادراک جب آپ زمانیت اور مکانیت دونوں کو باقاعدہ سمجھنے لگتے ہیں تو تب جا کے کہا جائے گا کہ ادراک حاصل ہوا. یعنی اس فہم کو، اس سمجھ کو جو دونوں زاویوں پہ محیط ہو، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، مکانیت کی بھی اور زمانیت کی بھی، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں رخوں کو وہ جانتا ہو تو ادراک کہلائے گا. تو ادراک جو ہوتا ہے یہ زمانیت اور مکانیت، زمان و مکان کا مجموعہ ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ترجمہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کا، کہ کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں، کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ تھا کچھ چیز قابل ذکر کیا ہوا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقفے سے بیان کیا، ایسا وقفہ جس میں انسان ناقابل تذکرہ تھا. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارے سامنے ہے، پہلے انسان ان خد و خال میں موجود نہیں تھا. ان خد و خال میں آنے سے پہلے ادراک الہیہ میں تھا، پہلے وہ ادراک الہیہ میں تھا. وقت کائنات کا وقفہ ہے، اور یہی وقفہ کائنات کو محیط ہے. ازل تا ابد سب وقفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے، اور یہ وقت وہ وقفہ ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان تعین ہے. تعین کا مطلب ہے کہ یہ لمیٹیشنز کو یا ڈیمارکیشنز کو ڈیفائن کرتا ہے یا واضح کرتا ہے یا ڈیمارک کر دیتا ہے، یعنی کہ یہاں سے خالق اور مخلوق الگ ہو گئے. ادراک الہیہ کو دہر کہا گیا ہے، جو وقت یا وہ وقفہ جس کو وقت کہا گیا ہے وہ ازل سے ابد تک. یعنی وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. لی ما اللہ ہے وقتن، میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ادراک کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے، اور یہی وہ وقفہ ہے جس سے خالق اور مخلوق کا فاصلہ متعین ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنایا آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، ٹھیک ہے. یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت جو تھا شے، یعنی تصور، بغیر تکرار کیا ہوا. وہی سورہ دہر کی پہلی والی آیت جو ہے، پہلی آیت کا دوبارہ تذکرہ کیا. اب اس دونوں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے. اب یہ بنایا آدمی کو بوند سے، پھر پلٹتے رہے، پھر کر دیا اس کو سنتا دیکھتا. اب ان آیات کی روشنی میں جب ہم آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدمی کی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی خلا ہے، یعنی مٹی جو ہے یہ خلا ہے، ایک خول ہے. جب ہم آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدمی کی یہ حقیقت واضح ہوتی کہ آدمی خلا ہے، اور جس مٹی سے آدمی بنایا گیا ہے یا جس مٹی میں اس کو مل جانا ہے یا جس مٹی کے اوپر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی نیچر خلا ہے. یعنی نیچر، یعنی اس کی ساخت یا اس کی بناوٹ یا اس کی ماہیت نیچر ہے. قرآن پاک میں اس خلا کو ہین کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا، یعنی خلا میں حواس پیدا کر دیے. اب خلا کیا ہے؟ وہ ہین ہے. ہین یہ وہ مدت ہے. اب یہاں پہ یہ گویا ٹوٹل ہم اس پیسج میں چار الفاظ سے واقف ہوئے. ایک ہے دہر، ایک ہے وقت، ایک ہے اثر، اور ایک ہے ہین. یہ چاروں کی یہاں پہ شرح آ رہی ہے کہ دہر ادراک الہیہ ہے، یعنی زمان کا وہ وقفہ جو اللہ کے ذہن میں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ساری کائناتوں کو محیط ہے، یعنی ایک نہیں کئی کائناتیں، ٹھیک ہے. اب ان میں سے وہ وقفہ جو اس ہماری کائنات کو محیط ہے وہ وقت کہلا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ذہن ہے، جو شعور ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، اس میں مطلب اس وقت کا ادراک حاصل ہے ان کو. اور پھر اس سے نیچے اثر ہے. اثر جو ہے یہ ایک نو کو حاوی وقت ہے، یا ایک قرہ جو ہے اس کے اوپر جتنی انواع ہیں ان کو محیط وقت جو ہے وہ اثر کہلاتا ہے. اور ہین کسی ایک فرد کا وقفہ ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بنایا انسان کو ہم نے بوند سے، اور یہ حواس، یعنی کہ انسان کو دیکھتا سنتا کر دیا، خلا میں حواس پیدا کر دیے. پھر یہ حواس وہ بوند ہیں جن کا تذکرہ نطفے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ نطفہ جس سے ہماری اور آپ کی تخلیق ہو رہی ہے، یا ہماری تخلیق کا آغاز جس سے ہو رہا ہے، یہ وہ حواس کا جو مجموعہ ہے اس کا نام بوند ہے. جب بوند ڈالی گئی اور پھر اس بوند کو الٹ پلٹ کیا، تو الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے بوند میں حواس پیدا ہو گئے. ذرا غور کریں، بچے کی پوری تخلیق کا منظر ابھر رہا ہے. کس طرح بچہ گریجولی सुनने देखने के काबिल होता है, पहले वो सुनना सीखता है, फिर वो देखना सीखता है, फिर वो सूंघना सीखता है, फिर वो जब मुंह में चीजें लेकर उनका जायका महसूस करना सीखता है, फिर उसके बाद लम्स को महसूस करना सीखता है। तो हवास तखलीक नहीं होते, यानी जब तक खिला में बूंद नहीं पड़ी, खिला में बूंद नहीं पड़ी और बूंद को उलट पुलट नहीं किया गया, हवास तखलीक नहीं हुए। ये बूंद वो बूंद है जिसे साइंसदान जीन्स के नाम से पहचानते हैं। जीन्स, गौर करें, यहां पे लफ्ज स्पर्म ने इस्तेमाल किया, जीन्स कहा, यानी एक नौ का फर्द अपना खलासा जिसको जीन कहा गया है, वो अपनी दूसरे नौ के दूसरे फर्द के साथ जब शेयर कर रहा है तो उसको जीन्स, दो जीन्स मिलने से फिर उनकी तकरार शुरू हो जाती है और हवास। साइंसदान ने बूंद में जीन्स को तो तलाश कर लिया, यहां तक तो वो पहुंच गए, ये मादी जोन की बातें हैं। साइंसी तहकीकात के नतीजे में ये मालूमात हासिल हुई हैं कि हर जीन के अंदर पूरे खदोखाल हैं, न सिर्फ खदोखाल हैं बल्कि नजर ना आने वाले जरसूमे में, और वो जरसूमा कितना होता है, जो जाहिर आंख से नजर नहीं आता, उसमें बालों का रंग, आंख की पुतलियों का रंग और कदो कामत भी मौजूद है, यानी सारी इंफॉर्मेशन उस जीन्स में मौजूद होती है। तो इस तरह समझने, इस तरह समझिए कि अल्लाह ने खिला में जीन्स पैदा कर दिए। ये अब साइंटिफिक लैंग्वेज में बात समझाने के लिए कह रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने खिला में हवास पैदा कर दिए तो वो गैर मरई है, जीन जो है ये उसकी मादी शक्ल है, और जीन दूसरे जीन से मिलकर आपस में रद्दोबदल होते रहते, होते रहे, फिर उनमें इजाफा होता रहा, एक से दो, दो से चार, चार से सोलह, फिर सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, जर्ब होते रहे, जरब होते रहे, यानी इजाफा होता रहा। और ये जो प्रोग्रेशनल है, ये प्रोग्रेस है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। हिंसी प्रोग्रेशन में, यानी मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार होता है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो दो से चार, चार से सोलह, चार से आठ नहीं, चार से सोलह, फिर सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, यानी हर चीज अपने आप को डबल कर रही है। यहां पे चार से आठ, आठ से सोलह होना चाहिए। बहरहाल हवास, जीन या नुत्फे की जरब है, जरब, तकसीम नहीं कहा, तकसीम वो बाद में ऊपर आके होते, लेकिन ये जीन जिस सतह पर नशोनुमा पा रही है वो खिला है, यानी जीन जिस स्टेज पे, जिस सतह पे ग्रो करते हैं वो सब खिला है, और यही वो खिला है जिसे रूहानियत में जमाने गैर मुसलसल कहा जाता है। जिस खिला में बूंद डाली गई वो जमाने मुसलसल है। अब आप जरा ये इस बात को समझें कि खिला में बूंद डाली गई वो जमाने मुसलसल है, लेकिन जिस सतह पे बूंद अपने आप को ग्रो कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, जर्ब दे रही है, वो रूहानियत में जमाने गैर मुसलसल है। अब बताइए کہ آپ کا سارا زمانیت اور مکانیت کی بنیاد کیا ہوئی؟ وہ خلا جہاں بوند ڈالی گئی، اور وہ بوند کیا ہے؟ وہ جین ہے، یعنی اس میں حواس ہیں، اس میں خد و خال ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اب ان کا تذکرہ کر دیا اور واشگاف کر دیا. خلا اصل میں نور ہے، یہ خلا جہاں پہ یہ بوند ٹپک رہی ہے وہ نور ہے، اور بوند اصل میں نسمہ ہے، یعنی نور میں نسمہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ نسمہ گرو کرے نور کی وجہ سے. اب بوند کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نقطہ ماسکہ ہے، فوکل پوائنٹ. نقطہ ماسکہ فوکل پوائنٹ، یعنی جہاں آ کے سارے تصورات کنورج ہو کر ایک جگہ مجتمع ہو کر ایک نقطے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس کو نطفہ کہا ہے قرآن نے. اسی ایک نقطے میں تصورات جمع ہوتے ہیں. قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ بھی ہے. کتاب المبین کیا ہے؟ کتاب المبین ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے. ازل سے ابد تک کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب کتاب المبین میں. جب ہم کوئی لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظ ازل تا ابد کے تمام تصورات کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ الفاظ کو سمجھیں اور بڑی احتیاط سے برتیں. یہ لفظ جو ہے یہ ظہور ہے، اور لفظ کے اندر جو مخفی تصورات ہیں یہ غیب ہیں. اب لفظ جو ہے یہ سامنے آیا، یہ ظہور ہے، لیکن لفظ کے اندر جو تصورات ہیں وہ سب غیب ہیں. اب یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ذہن کی ایک حرکت ہے. جب ہم کسی آدمی کا نام لیتے ہیں تو آدمی ظہور ہے، اور جب ہم آدمی کے اندر اس کی صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سب مخفی تصورات ہیں. اب اس کی ایک مثال میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ لفظ عام بولتے ہیں، الف مد آ میم نہیں آتا ذہن میں، کیا آیا؟ عام کہنے سے عام کی شکل آئی. اس کی جب تھوڑا سا ذہن رکا تو عام کے ساتھ وابستہ تمام تصورات، حتیٰ کہ اس کی مہک، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ، اس کی رنگت، پھر اس کی شکل و صورت، پھر اس کی اقسام، دیکھیں جوں جوں ہم اس نقطے پہ رکے رہیں گے توں ذہن میں عام سے ریلیٹڈ تصورات آئیں گے. کہیں کوئی غالب کا مصرع آئے گا، کہیں کوئی غالب کی بات آئے گی، لطیفے آئیں گے کہ اس نے عام کے بارے میں کہا، یہ کہا تو وہ کہا. یہ سارا ایک لفظ کا، لفظ کیا تھا؟ ظہور. جب ذہن اس پہ رکا تو اس سے ریلیٹڈ معلومات ذہن میں ابھرنے لگی، یعنی اس لفظ کے اندر جو تصورات تھے وہ ابھرنے لگے. تو جب ہم کسی طرح کسی بندے کا نام لیتے ہیں تو سرسری طور پہ، جیسے ہم نے کہا خواجہ شمس الدین عظیمی، تو ہمارے ذہن میں ایک صاحب کی تصویر گزری، پیر و مرشد کی تصویر سی گزری، ایک خاکہ سا گزرا. یہ ان کی ظاہری شخصیت کا ایک اظہار ہوا. لیکن جب ہم اس لفظ پہ رک گئے اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے تصورات ہیں ان تک پہنچنا چاہا، تو اپنے ساتھ ان کی ایسوسیشن، وہ نسبت، پھر ان کے اندر چھپ، مطلب جو ان کے اندر موجود جو صلاحیتیں، جو علوم، جو ان کی طرز فکر ہے، وہ سب ہمارے ذہن میں واضح ہونے لگی. یہ ہے وہ سائنس جس سے ایک لفظ یعنی تصور شیخ کا مراقبہ. تو یہ شیخ کا لفظ جو ہے، جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو اس طرح سے شیخ کے اندر چھپے ہوئے تصورات ہمارے ذہن میں منتقل ہونے لگتے ہیں. ایک لفظ کے ظہور کے اندر جو مخفی تصورات ہوتے ہیں وہ سب غائب ہوتے ہیں، اور لفظ جو ہے اصل میں ذہن کی ایک حرکت ہے، اور ذہن کی اس حرکت کا تعاقب کرتے ہوئے جب ہم لفظ کے اندر چھپے ہوئے تصورات تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے زیادہ با علم ہو جاتے ہیں، با علم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 82. تو اس آیت پہ تفکر کرنے سے جو رموز سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہو جا کہا یعنی کن کہا، تو اللہ کے مخاطب کوئی شے ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر کائنات کے تصورات کو جب کن فرمایا تو کائنات وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر کائنات سے متعلق تصورات کو جب کن کہا یعنی انہیں کہا کہ حرکت میں آ جاؤ تو کائنات وجود میں آ گئی. یعنی وہ تصورات اللہ کے ذہن سے نکل کر اپنا اظہار کرنے پر تل گئے اور مظہر بن گئے. تو کائنات میں اس سطح پہ کوئی ترتیب نہ تھی. ترتیب نہ ہونا لاتناہیت ہے. ترتیب نہ ہونا لاتناہیت میں پھیلنا ہے. جب ارادہ الہیہ نے شے کے تصور کو لاتناہیت سے الگ کرنا چاہا، یعنی لاتناہیت اس کی کوئی انتہا نہیں تھی تو انتہائیں مقرر کر دیں، تو شے کو لاتناہیت سے الگ کرنا چاہا تو شے کی ایک صورت بن گئی، یعنی اس میں ڈائمینشن پیدا کر دی، خد و خال بنا دیے. جیسے ہی شے کی صورت بنی شے کو اپنے ہونے کا علم حاصل ہو گیا. جو ہی اس کی ڈیمارکیشن مکمل ہوئی شے نے کہا یہ میں ہوں. اب میں کہاں ہوں کیا ہوں یہ نہیں پتا اس کو بھی. یعنی شے کی صورت ایک علم بن گئی. اب شے کے مجموعی تصورات جب علم کا سانچہ بنے تو لفظ بن گئے. یہ ہے لفظ کی اصل حقیقت کہ شے کے مجموعی تصورات علم کا سانچہ بن گئے، علم کے اندر فٹ ہو گئے، علم کی ہستی کے اندر وہ سانچے کی طرح مولڈ ہو گئے. تو اس مولڈ کا ایک نام رکھا گیا، وہ لفظ بن گئے. پھر شے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی، اور لفظ اسے پردہ یعنی کتاب المبین سے باہر کھینچ لایا. یہ پورا الفاظ کا کس طرح سے اب یہاں سے چلتے چلتے آپ کو اللہ رب کریم کے ذہن کی ورکنگ دکھا کر، یہ کیوں دکھائی گئی؟ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس ذہن کو سمجھیں. نہ صرف یہ کہ ذہن کو سمجھیں بلکہ اپنے ذہن کو اس سانچے میں ڈھال لیں اور اپنے تصورات کو اتنا واضح کر لیں کہ ہمارے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہو جائیں کہ جب ہم انہیں کہیں کہ ہو جا اور وہ ہونا شروع ہو جائیں. اب یہ اس کی فردر ڈیٹیل سنیں ذرا. لفظ کی تین قسمیں ہیں. دو قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو برائے نام لفظ کہا جا سکتا ہے. برائے نام. یہ دو قسم کے الفاظ ظہور کے بعد استعمال ہوتے ہیں، مثلا اچھا یا برا، یہ دو الفاظ ہیں. اچھا ایسا لفظ ہے جو تائید کرتا ہے اور برا ایسا لفظ ہے جو تردید کرتا ہے. یہ دونوں الفاظ میں تصورات کا ایسا مجموعہ پوشیدہ ہے جو ظہور میں آ چکا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں، پہلے لفظ کو ڈیفائن کیا، اب اس کے قسمیں بیان ہو رہی ہیں کہ تین قسمیں ہیں، دو کا تذکرہ آ گیا کہ جب ہم اچھا یا برا کہتے ہیں تو اچھا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ظہور کی تائید کر رہے ہیں، جب ہم برا کہہ رہے ہیں تو ہم اس کی اصل میں تردید کر رہے ہیں. یعنی یا ہاں میں کہہ رہے ہیں یا نا میں کہہ رہے ہیں، یا مثبت بول رہے ہیں یا نیگیٹو بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اول آخر ظاہر باطن پر تفکر کیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں نکلتے کہ اللہ محیط کل ہے، یعنی کل پہ محیط ہے. اللہ محیط کل ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کو نہیں دیکھتے. ہم جو دیکھ رہے ہیں دراصل وہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ نہیں جانتے کس سے دیکھ رہے ہیں، کس سے ادراک کر رہے ہیں. ادراک کر رہے ہیں لیکن ادراک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں معلوم کہ کس سے ادراک کر رہے ہیں. لوح قلم کے ابتدائی صفحات میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے انسانی جسم اور روح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسانی جسم دراصل روح کا لباس ہے. جب تک لباس کے ساتھ روح کی وابستگی قائم رہتی ہے، لباس اپنی حرکات کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور جب روح کی دلچسپی جسم کے ساتھ نہیں رہتی تو لباس کی تمام حرکات و سکنات ساکت ہو جاتی ہیں. ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی کنہا سے واقف نہیں ہے. اگر ہمارا دیکھنا دیکھنا ہوتا تو ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں جب روح لباس کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی روح لباس کے ساتھ، یعنی اس مادی جسم کے ساتھ ہی نہیں دیکھتی. جب روح لباس کو چھوڑ جاتی ہے، اگر سمجھنا فی الواقع سمجھنا ہوتا تو ہمارے اندر فہم اس وقت بھی کام کرتی جب روح لباس چھوڑ جاتی ہے. یعنی اگر یہ ہمارا سمجھنا اس جسم کی وجہ سے ہوتا تو روح جب نکل جاتی ہے تو تب جسم کیوں نہیں کچھ سن رہا ہوتا، کیوں نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیوں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہی وجہ ہے. تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ روح کا جسم سے رشتہ منقطع ہونے کے بعد جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہو. جب ہم اپنی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے میں ذہنی رابطہ صرف جسمانی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فہم امر تک رسائی نہیں کرتی، یعنی امر ربی تک رسائی نہیں ہو پاتی. ہم سطحی رہتے ہیں، ہم الفاظ کو کسی چیز کے رد یا قبول کرنے میں استعمال کرتے ہیں. یہ ابھی تک دو ہی قسموں کا تذکرہ چل رہا ہے، تیسری قسم کا تذکرہ اگنور کیا ہے. وہ آپ کو اور مجھے خود سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لفظ میں رد ہونے، جس لفظ کو رد میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ میں رد ہونے کے تصورات کام کرتے ہیں، اور جن الفاظ کو قبولیت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں قبولیت کے تصورات کام کرتے ہیں. لفظ رد میں استعمال کیا جائے یا قبول میں، دونوں صورتوں میں الفاظ خلق ہیں. یعنی کیونکہ یہ خلا نہیں ہے، یہ تصورات سے لبریز ہونے کے بعد وجود میں آتے ہیں. अब बताइए तीसरी किस्म कौन सी हुई? जाहिर है जो खल्क से पहले का दर्जा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम अमूर अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। हम रोजाना देखते हैं कि पानी ऐसे तसव्वुरात का हौल है, जिस शय में दाखिल हो जाता है वही शय बन जाता है। पानी फूल में जाकर फूल, कांटे में जाकर कांटा, पत्थर में पत्थर, सोने में सोना, हीरे में हीरा बन जाता है। ये पत्थर, सोना, हीरा, फूल, कांटा सब तसव्वुरात का मजमुआ है। हमारे जहन में तसव्वुरात का एक मजमुआ है जिसको हम सोना कहकर पुकारते हैं, और तसव्वुरात का दूसरा मजमुआ जिसको हीरा कहते हैं। सोना और हीरा दो लफ्ज हैं या दो खौल हैं जिनमें तसव्वुरात के अलग अलग मजमुए कैद हैं। इनमें हर मजमुआ इदराक है। इदराक को आवाज में कैद किया जाए तो लफ्ज बन जाता है। देखे ना, जब हम सोना या हीरा कहते हैं तो हमारे जहन में तसव्वुरात का एक खौल आया। ये सारे लफ्ज वो हैं जो खल्क के बाद, खल्क से ऊपर है अमर। अमर के अल्फाज जो हैं वो उनका तज़करा बिटवीन द लाइन किया गया, बताया नहीं कि तीसरी किस्म। वहां कहा है शुरू में कि अल्फाज तीन किस्म के होते हैं। तीसरी किस्म के अल्फाज का ज़ौक और सलीका चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बुरी बात मुंह से ना निकालो, क्या पता पूरी हो जाए, यानी किस वक्त वो अमर का लफ्ज़ मुंह से निकल जाए। अगर आप उसको एक नेगेटिव सेंस में अमर का हुक्म दे रहे हैं तो वो हो जाएगी। लिहाजा बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। हम जब कोई बात सोचते हैं तो वो बात हमारे इदराक में है, लेकिन अभी ये लफ्ज इदराक के अंदर दाखिल होकर आवाज की शक्ल में नहीं आया, और जब तक इदराक आवाज में कैद ना हो लफ्ज नहीं बनता। और जब इदराक आवाज के रूप में सामने आता है तो लफ्ज बन जाता है। ये है अल्फाज की हकीकत। अब इदराक खल्क के बाद की दर्जे के अल्फाज सामने ला रहा है या तसव्वुरात को सामने ला रहा है, या उन तसव्वुरात को इस्तेमाल करना सीख लेता है जो अभी तखलीक या मजहर नहीं बने। तो इंसान के अंदर इदराक जहन है। इदराक क्या है? जहन। और जहन की वुसअत कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक है। ये है जहन की वुसअत इंसान के इदराक में। लामितनाही वुसअत है। ये लामितनाही वुसअत पूरी कायनात को मुहित है। मसलन जब हम तसव्वुर करते हैं तो हमारा तसव्वुर जमीन से निकलकर अर्श पर, अर्श से परवाज करके बारी ताला की हस्ती तक पहुंच जाता है। हम इस बात की तशरीह इस तरह करेंगे कि इदराक का एक रुख गहराई है जो जमान है, दूसरा रुख पहनाई है जिसको मकान कहा जाता है। ये लफ्ज पहनाई, पहन लिया हुआ, यानी जिस चीज को आप पहन लेते हैं वो उसका स्पेस बन जाती है, इसी को मकान कहते हैं। हर इंसान इदराक के हवाले से जमानो मकान का मजमुआ है, यानी इदराक के एतबार से जमानो मकान का मजमुआ है। क्या मतलब हुआ? कि जमान और मकान आपके जहन के अंदर है। तो जब आप अपने जहन की हदों से निकलेंगे तो गोया लाजमानी जाविये में दाखिल हो सकेंगे। ये है लेक्चर नंबर 36 का उन्वान भी और खलासा भी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी तवज्जो से, इतनी मोहब्बत से हजूर मुर्शिद करीम के इन लेक्चर्स को पढ़ भी रहे हैं और साथ में मुझ खाकसार को سماعت کا شرف بھی عطا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ.